بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر سحر اردو ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ ریکارڈڈ ٹاک شوز، ڈراما سیریلز اور دوسرے سیاسی اور سماجی پروگرام ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ حسب معمول ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایران اپنی ضرورت کی 90% ادویات ملک کے اندر تیار کر رہا ہے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہے۔ ایران اور روس کے قومی اسمبلی کے اسپیکروں نے مشترکہ اسٹریٹجک معاہدے پر جلد عمل درآمد پر تاکید کی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اور یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے اب تک یمن کے سرحدی علاقوں پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بتایا کہ ایران اپنی ضرورت کی 90% ادویات ملک کے اندر تیار کر رہا ہے۔ میڈیکل سائنس اور طبی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ہونے والے راضی فیسٹیول کے معائنے کے بعد صدر رئیسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد طبی شعبے میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویکسین کی پیداوار اور برآمدات کے علاوہ ایرانی سائنسدان ضرورت کی 90% ادویات ملک کے اندر تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سائنسدانوں کی دن رات محنت کے نتیجے میں ایران ویکسین بنانے والے دنیا کے اہم ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سائنس کے شعبے میں اپنی شناخت برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی اور افادیت میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر سیکرٹری جنرل سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات کے دوران انتونیو گوترش نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو ادویات کی برآمدات کی پابندی ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صدر رئیسی نے بتایا کہ یو این او کے سیکرٹری جنرل نے کئی بار اس موضوع پر معافی مانگی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انتونیو گوترش کو ایران کی 70% آبادی کی کورونا ویکسینیشن اور ملک میں 6 مختلف نوعیت کے کووڈ ویکسین کی تیاری سے بھی آگاہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اب ایران کو ویکسین درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے ادویات اور ویکسین کی پیداوار کے شعبے میں کامیابی حاصل کرنے والے ایرانی دانشوروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منتخب سائنسدانوں کو اعزازات اور تحائف سے نوازا. قابل ذکر ہے کہ راضی فیسٹیول کا یہ 28واں دور تھا جس میں دانشوروں اور طبی مجموعوں کے دو شعبوں میں کامیاب ترین افراد اور مراکز کو انعامات سے نوازا گیا. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے ملک میں نیوکلیئر میڈیسن اور آلات کی تیاری میں پیش رفت جاری رہنے پر زور دیا ہے. ایرانی ماہرین اور سائنسدانوں نے حالیہ برسوں کے دوران جوہری طبی وسائل اور آلات کی تیاری اور ریڈیو میڈیسن بنانے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے پارس آئیسوٹوپ کمپنی کا دورہ اور وہاں تیار کی جانے والی مصنوعات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کی جانب سے پیدا کی جانے والی بڑی بڑی رکاوٹوں اور شدید ترین پابندیوں کے باوجود ایران کے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین کی صلاحیتوں کی بدولت پرامن ایٹمی میدان میں ملکی ترقی و پیش رفت کا عمل بدستور جاری رہا ہے اور اس وقت ایران ریڈیو میڈیسن کی پیداوار میں دنیا کے برتر ملکوں میں شامل ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ تشخیص کا عمل انجام دینے والی نیوکلیئر دواؤں سمیت اہم اور مؤثر ترین دواؤں کی پیداوار میں مزید تیز رفتار اضافہ کیا جائے گا. محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارہ ریڈیو میڈیسن کی پیداوار میں ملک کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں کامیاب رہا ہے. ایران کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ ملک کے منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا ہے. نائب صدر محمد مخبر نے اعلان کیا کہ 90 ارب ڈالر سے زائد رقم کے 110 اقتصادی منصوبوں پر عمل شروع ہو گیا اور اس سلسلے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران ایران کے منجمد شدہ اثاثوں میں سے کئی ارب ڈالر آزاد ہوئے ہیں اور اس رقم کو معیشت کے عمل میں شامل کر لیا گیا ہے. تہران کے میلاد ٹاور میں منعقد ایک پروگرام میں اپنے خطاب میں ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ دشمن ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں، تاہم ایران کی اقتصادی توانائی اور تیار کیے جانے والے منصوبوں پر عمل کر کے ملک کی ترقی جاری رکھی جائے گی اور اس سلسلے میں ایران میں پائی جانے والی توانائی اور گنجائشوں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو اس منصوبے تیار کیے گئے ہیں اور جن پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، ان کے جلد ہی نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلامی جمہوری ایران کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے تہران میں اپنے روسی ہم منصب کا استقبال کیا. اس دوران دونوں اسپیکروں نے مشترکہ اسٹریٹجک معاہدوں پر جلد از جلد عمل درآمد پر زور دیا. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایران اور روس کی پارلیمانوں کے مشترکہ کمیشن کی تیسری نشست کے موقع پر روسی پارلیمنٹ ڈوما کے سربراہ سے ملاقات اور گفتگو کی. اسپیکر قالیباف نے اس موقع پر تہران اور ماسکو کے مابین ہونے والے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے حکام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دو طرفہ تعلقات قومی، علاقائی اور عالمی لحاظ سے ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. روسی پارلیمنٹ نما کے سربراہ نے بھی کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت دونوں ممالک کے صدور کے رابطوں کا تسلسل ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کو مدتوں سے پابندیوں اور مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، تاہم ان خطروں کو کبھی بھی تعلقات میں توسیع کے سامنے رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا. روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ امریکہ ان پابندیوں کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن واشنگٹن کو جان لینا چاہیے کہ اب ہم اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے رہیں گے اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کچھ عرصے قبل ایران میں ہونے والے ہنگاموں میں امریکہ کو ملوث قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی مکاری کی پوری ایک طویل تاریخ ہے. ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنی 40 سال سے زیادہ کی تاریخ کے ہر دور میں امریکہ کی مکاریوں کا سامنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے ایران کے اسلامی نظام اور عوام کے خلاف ہمیشہ ہی غلط، غیر تعمیری بلکہ تباہ کن پالیسیوں کا سہارا لیا ہے. ناصر کنانی نے کہا کہ پابندیوں کے معاملے میں امریکہ نے ایرانی عوام کے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر اور کھلے عام خلاف ورزی کی ہے اور یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں نافذ کر کے انسانیت سوز مظالم کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے مجرمانہ رویے کو ہرگز بھلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگراں حکومتوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق انتخابی کمیشن کی گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتیں انتخابات کے انعقاد میں کمیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ انتخابی کمیشن کی گائیڈ لائن کے مطابق دونوں صوبوں کی سبھی وزارتوں میں محکموں میں بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور انتخابی کمیشن کی منظوری کے بغیر کسی بھی سرکاری ملازم کی نہ تقرری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں صوبوں میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گائیڈ لائن کے مطابق دونوں صوبوں کی نگراں حکومتیں روزانہ کی بنیاد پر کام کریں گی اور نگراں وزراء اعلی اور وزارتیں دن کے اندر اپنے اثاثہ جات 3 دن کے اندر اپنے اثاثہ جات کی فہرست جمع کرائیں گے۔ یاد رہے پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگراں حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے اب تک یمن کے سرحدی علاقوں پر سعودی اتحاد کی جارحیت میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقوں خاص طور سے سادا کے مختلف علاقے سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں، جس میں 7 عام شہری شہید اور 91 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن میں جانی نقصان کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے 4 روز کا ڈیوس اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یمن کا مسئلہ مذاکرات سے ہی ختم ہو سکتا ہے اور ہم مذاکرات کے لیے جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کوششوں اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی رضامندی سے یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا قیام عمل میں آیا تھا، جس میں 2 بار مدت کی توسیع بھی کی گئی، مگر پھر یہ جنگ بندی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی، جبکہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے نئی جنگ بندی کے لیے سنا ایئرپورٹ مکمل طور پر کھولنے اور سعودی اتحاد کے زیر قبضہ علاقوں کے تیل کی آمدنی سے یمنی ملازمین کو تنخواہ ادا کی جانے کی شرط عائد کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانیہ میں ایک پناہ گزین کیمپ سے درجنوں بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ لندن سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے شہر برائٹن میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ سے درجنوں بچے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پناہ گزینوں کا یہ کیمپ برطانوی وزارت داخلہ کی نگرانی میں قائم کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً 600 بے سرپرست مہاجر بچے اس کیمپ میں لائے گئے تھے، جن میں سے 136 بچوں کو تخریب کار گروہوں نے اغوا کر لیا۔ ان میں 79 بچے اب تک بازیاب نہیں کرائے جا سکے۔ مہاجرین کے مذکورہ کیمپ سے اغوا کیے جانے والے ان بچوں کی شناخت اور قومیت کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت نے اس رپورٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل جاری نہیں کیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ برطانیہ میں اس طرح کے واقعے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے۔ میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے. ناظرین, یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے یا حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تصور ہے وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے, لیکن کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو
ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا, اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا, امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو, جہاں پر محبت و الفت ہو. محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے, اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو, نہ زیادتی ہو, نہ نفرت ہو, نہ قدورت ہو. لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے, اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی, آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام, دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے. امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح, ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے, دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے, ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا, لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, لوگ پر آسائش دینی, معنوی, روحانی, دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے. ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے, جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی. تو یہ بہت بڑی زندگی, یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی, تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا. تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان, چاہے وہ آسمانی دین ہو یا غیر آسمانی, مثلاً یہودیوں کا دین, عیسائیوں کا دین یا زرتشتی, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے, ان کا دین, یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا, جیسے ہندوؤں کا دین ہے یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں, تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, سب نے ایک چیز بیان کی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے, یہ چینج ہوں گے, اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی, جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی, جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں, جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں, ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے, بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں, ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان, مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں, وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا, یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا, وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا, اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی. تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں, یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں, یا نجات دہندہ, نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے, بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے, تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے, اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں, اسے کچھ نام دیے ہیں, اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں.
اللہم انی افتتح القول بحمدك وانطق بالثناء عليك وامجدك وانطق بالثناء عليك وامجدك ولا غاية لمدحتك واثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام.
عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں. لوگوں سے بہت ہی مہربانی, رحمت سے بھرپور, بہت ہی لطافت سے بھرپور, لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف. اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں, اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں. اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں, مقدس کتابیں, وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں, اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں. سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی, ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو, اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں. تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے, اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے ان کی کتابوں میں, عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے, بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں. میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ, اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا. جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے, ظاہر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا, بھوک کو ختم کرے گا, اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا, اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب, فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا. یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا, دین اسلام نافذ ہوگا, بھوک ختم ہو جائے گی, لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی, پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا, اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی, صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے, اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا, ایک ہی تہذیب ہوگی. اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اور اس بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے, وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا, اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیے گا, غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں، اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بے عنوان مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شاکمنی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے، یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا، آپ نے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا، اس کی خصوصیات بتائیں، اس کا نام بتایا، اس کے القاب بتائے، اس کی کنیت بتائی، حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی۔ یہ جو اہم موضوع ہے، اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا، جس وقت آپ حاضر تھے، اور اس سے پہلے، حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ یعنی بعد کا جو دور ہے، آپ کی ولادت کے بعد کا دور، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے، خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں، یعنی جس وقت آپ حاضر تھے، اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب۔
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں، انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ, اس نبی کی سنت یہ. آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر, کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں, جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں. تو بس وہ الجھن دور ہو گئی. یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے, تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے. تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں, یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. جب وقت ہوگا مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے. بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے, اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے. اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی, مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو, جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی, اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی, تو راوی نے کہا اے فرزند رسول اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو. تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے, بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت موسیٰ, حضرت شعیب, حضرت الیاس, حضرت سلیمان, حضرت دانیال, حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں, پردہ غیبت میں ہیں, حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے. السلام عليك يا أمير المؤمنين دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر للعذب أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا ترام أنت إمامي خير
سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلا انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے, کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے, اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا, اسے جاری اساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے, دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں, وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں, بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے, شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے, فخر ہے, انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو, ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے, تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو, دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے, لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے, وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں, آخری حجت الہی ہیں, ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے, ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے, ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین, دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے, حقیقی ناصرین میں سے قرار دے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں, اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں، اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے، ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے، کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں، وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.